आगे चलते हैं आयत 4 से। यसलूना कमाजा अहिल्लहुम, लोग पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया। कहो, तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सुधाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, और वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें इसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता इस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। अल यौमा उहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह अहले ईमान के गिरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्ते कि तुम इनके मेहर अदा करके निकाह में इनके मुहाफिज बनो, ना ये कि आज़ाद चाहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयाँ करो। और जिस किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार कर दिया तो इसका सारा कारनामा ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगा और वह आख़रत में दीवालिया हो जाएगा। इन आयात में अहले किताब औरत से शादियों की बात है। खाने की बात हमने पीछे देख ली कि जो चीज़ मुसलमान अपनी नहीं खा सकता वो अहले किताब के घर की भी नहीं खा सकता। क्रिश्चियन और ज्यूस के घरों में से खाने के बारे में आसान सी बात ये समझ लें कि हर हलाल चीज़ खाई जा सकती है। अगर वो इस्लामिकली गोश्त को ज़िबा करके पकाते हैं तो खाया जा सकता है, बाकी इसके अलावा अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं। बाकी रहेगी बात किताबी औरतों की। सूरत बकरा में हम पढ़ चुके मुशरिकात के साथ निकाह करने का हुक्म, यहाँ अहले किताब की बात है। तो देखिए कि अहले किताब औरतें दो तरह की होती हैं। एक वो औरतें कि जो हकीकत में अहले किताब होती हैं, अपने दीन को समझती हैं। आज के दौर में तो ऐसा बहुत कम है क्योंकि अहले किताब ने अपने दीन को बदल दिया। लेकिन बहरहाल अगर किसी दर्जे पे कोई ऐसी औरत है, उसके अंदर एक शर्त तो ये हो कि अपने दीन पे अमल करने वाली हो, दूसरी बात ये है कि वो पाक दामन हो, गंदे ख्यालात गंदे ताल्लुकात वाली औरत ना हो। ये नहीं कि पहले कई साल तक गर्लफ्रेंड की सूरत में रहे फिर उसे शादी कर ली। अगर वो औरत पाक दामन भी है और अपने दीन को समझती है तो जिन शरायत के साथ एक आज़ाद मुसलमान औरत के साथ निकाह किया जा सकता है, इस औरत के साथ भी किया जाता है। लेकिन इसमें फिर कुछ हालात देखे जाएंगे। यहाँ बार बार हमने लफ्ज़ अल-यौम की तकरार देखी नायात में। अल-यौम से मुराद वो दिन था जिस वक़्त ये आयतें नाजिल हो रही थी, और ख़ास तौर पर हज्जतुल विदा के मौके पर। इसलिए मुफस्सरीन इस बात पर बात करते हैं कि ये वो दौर था जब इस्लाम गालिब था, जब इस्लाम गलबे पे हो। बाज़ लोग तो इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करते हैं कि अहले किताब औरत से शादी जो है तब हो सकती है जब उस मुल्क के अंदर इस्लामिक कानून नाफिस होगा। क्योंकि अगर खुदा नास्ता कल कोई तलाक होती है या अगर बच्चों का कोई मामला आता है तो उसके इस्लामिक कवानीन को सामने रखा जाएगा। अदरवाइज़ जहाँ गैर इस्लामी हुकूमत हो और ये सारे मामलात हों, बाद के मसाइल उठे, तो वहाँ ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। दोनों बातों को अगर आप जमा कर लें तो इसके अंदर जो बीच की राह है वो क्या है कि अगर किसी किताबी औरत से कोई मर्द निकाह करता है, पहले देखें वो मर्द कैसा है। अगर तो उसको ख़ुद भी अपने दीन का नहीं पता, वो खुद नमाजी नहीं, अगर ख़ुद उसके अंदर शिर्क आ चुका है, फिर तो दो काफिरों की शादी जैसे भी हो सकती है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर मर्द मुसलमान है, दीनदार है, उसको पता है कि मैं इस औरत को अपने दीन की तरफ माइल कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए फिर अनाउंसड होना चाहिए उसके अंदर, सिर्फ यही नहीं कि पेपर मैरिज है, सिर्फ शादी इसलिए कर दी कि आपको किसी मुल्क की नेशनलिटी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर दूसरा तरीका कार है कि जिसको इंसान गलत तरीक़ों से ले, तो उसकी तो कतन इजाज़त नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती बरता करते थे। उनके दौर के किसी गवर्नर ने एक दफ़ा किसी किताबी औरत से निकाह किया तो आपने उसको कहा कि मेरा ये ख़त हाथ से छोड़ने से पहले उसको तलाक दे दो। क्यों? कि ऐसी औरतें अपने साथ बेहयाई लेकर आती हैं, और अगर तुमने ऐसी औरतों के हुसन से मुतासिर होकर ऐसी औरतों से शादियां करनी शुरू कर दी तो मुसलमान औरतों को कौन ब्याहेगा? वो तो काफिरों के साथ शादी नहीं कर सकती ना। लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेके जाके देखें तो शोहर बीवी जो है वो सिर्फ कोई शक्लो सूरत का ताल्लुक नहीं होता, ये कोई खूबसूरती का ताल्लुक नहीं है। ताल्लुकात, अखलाक, बातें, कितने ज़्यादा इख्तलाफात आते हैं। आज जो औलादें इतनी ज़्यादा बिगड़ी, उसमें बहुत बड़ी वजह ये ब्रोकन फैमिलीज़ है। माँ एक तरफ लेके जाती है, बाप दूसरी तरफ ले जाता है। हर बंदा जिसको अपना मुस्तकबिल प्यारा होगा, जिसको अपने बच्चों का फ्यूचर प्यारा होगा, वो तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जिसकी वजह से बाद में उसके लिए फितना हो। और बाकी रहेगी, लोग कहते हैं इसलिए कर लेते हैं कि शादी के बाद वो नेक हो जाएंगी या वो मुसलमान हो जाएंगी, तो पहले हो जाएँ। لیکن یہاں دوبارہ بات دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کر دی جو پانچویں پارے کے آغاز میں تھی، چھپی دوستیاں نہ ہوں۔ ایک کتابی عورت سے مرد کی چھپی دوستی نہیں ہو سکتی، تو کیا مسلمان لڑکی اور لڑکے کی ہو سکتی؟ آپ کہتے چوری چھپے نہیں کرتے، دکھا کے کر لیتے، تو دوستی تو پھر بھی دوستی ہے۔ اللیگل تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں تھا کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ اس آیت کے اینڈ پہ جو بات آتی ہے نا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو اس قسم کی شادیوں یا اس قسم کے تعلقات میں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ ایمان چلا جائے گا، اور یہ جاتا دیکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دوستی ہوتی ہے تو شوہر اور بیوی میں ہوتی ہے، کیونکہ قرب کا تعلق ہوتا ہے۔ اور عموماً دیکھیے کہ برائی کے اندر کشش ہوتی ہے، تو ہم سب کو ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ گہری نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کا اپوزٹ، کیا ایک مسلمان عورت کسی نان مسلم لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے، بچے، نسب مرد کی طرف چلتا ہے، بچے کہاں جائیں گے؟ پھر عورت عموماً مغلوب ہوتی ہے، وہ جتنی مرضی مضبوط ہو جائے لیکن وہ ہوتی دبی بھی ہے۔ اب مرد اگر دوسرے دین کا ہے تو وہ عورت کو ڈرا دھمکا کے بھی دوسری طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں پہ عورت کو بچا لیا۔ امریکہ میں تھی تو کسی مسجد میں ایک میں نے پیپر لکھا ہوا دیکھا، ایک عورت کی کہانی تھی، اور اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی مرضی کا پارٹنر لینا چاہتی ہے، یہ سبق ہے، پڑھ لیں اس کو، شاید میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے اندر خلاصہ یہ تھا اس ساری بات کا کہ مسلمان گھر کی لڑکی تھی، کہتی کہ میرے ماں باپ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے زبردستی وہاں شادی سے روکا، اور اس طرح میری دوستی کسی نان مسلم لڑکے سے ہو گئی۔ میں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ شادی لیگل ہے کہ نہیں، میں نے کورٹ میرج اس لڑکے کے ساتھ کر لی۔ کہتی ہے کہ بس وہی آخری دن تھے میرے اس خوشیوں کے زندگی کے، جب میں بیوی بن کے اس کے گھر میں آئی، اور پھر جو میں نے چیزیں محسوس کی وہ میرے لیے ناگفتہ بے تھی، کہ اس کے میرے شوہر کے بیچ میں پاکی اور پلیدی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اتنی گندگی تھی۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام نے جو طہارت پہ پورے پورے مضمون بنا دیے، نان مسلم کلچر میں ایسی کوئی ہے نہیں، وہ لوگ مہینوں نہاتے نہیں ہیں، ٹوائلٹ میں جا کے جو پانی نہ استعمال کریں اس سے بو کتنی آتی ہوگی۔ خیر وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر شراب پی کے آتا، گھر میں آتا، میں بستر پہ اس کی وومٹنگ اٹھاتی، مجھے مارتا، مجھے پیٹتا، جب اس کا نشہ اترتا تو وہ، یعنی مجھے ہر طرح اس نے ٹیس کیا، اور اخیر وہ کہتی کہ نہ میں پیچھے جا سکتی تھی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر چکی تھی۔ اور پھر کافی دردناک لمبی چوڑی کہانی تھی جس کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ خدا کے لیے تم بچیاں جو بھی لڑکیاں ہو، کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح کا نہ سوچو کہ جن جن لوگوں کا تم سے میل نہیں آتا۔ اللہ دشمن نہیں ہے ہمارا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی طور پہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب اگلی آیتوں میں وضو کے ذریعے جسمانی طہارت کی بات ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذہنی طہارت کی بات دیکھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ بنتے؟ اتنا پیارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کا سکھا دیا۔ یہاں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا مجھے سنت طریقے سے وضو کرنا آتا ہے؟ کیا مجھے وضو کے فرائض اور سنتوں کا فرق پتہ ہے؟ چلیں اس کو اور آسان کر دیتی ہوں، کیا وہ چیزیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں جن کے بغیر وضو ہو تو جاتا ہے لیکن اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، کیا مجھے ان دونوں کا فرق پتہ ہے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کتنے سالوں کے ہو گئے، اپنی عمر لکھیں، اگر ہمیں وضو کرنا ہی نہیں آیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ باقی معاملے ہمارے کہاں ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا بھی علم کے ساتھ وہ تعلق نہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے بعد طہارت کے مسائل کی بک سننی یا پڑھنی ہے کسی بھی طرح سے، تاکہ ہمیں وضو، غسل، طہارت اور اس طرح کی ساری چیزوں کا علم ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو۔ کون سی نعمت ہے؟ اسلام کی نعمت۔ اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ جتنی بھی باتیں سننے سورۃ مائدہ میں، چپکے چپکے اپنے آپ کو کہیں کہ اللہ جو سن رہی ہوں انشاءاللہ مانوں گی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ یہ نہ کرو کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، تو وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں اینٹ کا جواب پتھر سے تو نہیں دیتی؟ کیا کسی کے غصے میں میں عدل سے ہٹ تو نہیں جاتی؟ انسانی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، دوسرے ہمیں غصہ دلانا چاہتے ہیں اور ہم ان کی وجہ سے غصے میں آ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کی وجہ سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہگار کر لیتے ہیں کہ اللہ کی نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اصول دے دیا کہ عدل زندگی کے ہر معاملے کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کئی بار اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بچاتا رہا۔ آج بھی جتنا سچا ایمان ہوگا نا، اتنا اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو بچائے گا۔ بعض وہ لوگ صرف اس لیے اپنی پہچان ختم کر دیتے ہیں کہ نان مسلم ہمیں ستائیں نہ، ہمارا مذاق نہ اڑائیں، یعنی ہماری جان کے خطرہ نہ ہو۔ تو اللہ پہ توکل کیجئے، جتنا آپ کے اندر ایمان زیادہ ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے اوپر زیادہ آئے گی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، تو در حقیقت اس نے سوا اس سبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا ان کو معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ملک، جگہ، ادارے یا گھر، وہاں اپنی مدد کے کچھ وعدے رکھے ہیں۔ ہم ان وعدوں کو ایک چیک لسٹ کی صورت میں دیکھیں گے۔ کیا میں نماز قائم کرتی ہوں؟ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز کا اثر آپ کی زندگی میں دکھنے لگے۔ دوسرا سوال، کیا میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں؟ آپ تو حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے کہ یہ تو مردوں کا کام تھا، ہم کیوں دیں؟ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عورت اپنی چیزوں، اپنے زیور یا اپنے جمع شدہ مال کی خود ذمہ دار ہے۔ اگر مرد، شوہر، بھائی، بیٹا دے دیتے یہ ان کا احسان ہے، لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو ان کو گناہ نہیں، اس پہ ذمہ داری عورتوں پر آتی ہے۔ اگلا نقطہ ہے، کیا میں اللہ کو قرض حسنہ دیتی ہوں؟ क्या मैं अल्लाह के नबी के मिशन को मज़बूत करने के लिए कोशिश करती हूँ? क्या मेरा दिल सख्त तो नहीं हो चुका? क्या मैं दीन के अहकामात को तोड़ मोड़ कर तो पेश नहीं करती? अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही बात को समझने की तौफीक अता फरमाए।